نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 14ویں پارے کا آغاز کریں گے. ایک آیت پچھلے پارے میں جاتی ہے لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ پارہ سورت ہجر سے شروع ہوتا ہے. چند باتیں سورت کے بارے میں. تو سورت ہجر مکی سورت ہے, 99 آیتیں ہیں. گھبرائیے نہیں, بہت چھوٹی آیتیں ہیں, ایک ایک لائن میں دو دو آیتیں بھی آ جاتی ہیں. اس کے پانچ بنیادی ٹاپک ہیں. آیت نمبر 1 سے 15, 1 سے 15 تک دیکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہنے والوں اور قرآن کا مذاق اڑانے والے مجرموں کو ہلاکت کی دھمکی دی جا رہی ہے. اس کو سنتے اور پڑھتے وقت ہم فیل کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی قربانی جو اللہ کے راستے میں دی وہ عزت کی قربانی دی. یاد رکھیے, مال تو اسلام بہت بعد میں ہم سے مانگتا ہے. اس پوری صورت میں آپ کو بہت ڈیلیکیٹ نقطے ملتے جائیں گے کہ جو لوگ ڈرتے قدموں کے ساتھ دین کی طرف آ رہے ہیں آپ ان کو ویلکم کہیے, کیونکہ وہ بہت کچھ چھوڑ کر آتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 25 میں آفاقی دلائل سے توحید اور آخرت پر دلائل ہیں, یعنی کیسے کائنات میں خوبصورت طریقے سے سمیٹریکل ہر چیز جو چلتی آ رہی ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے ایک ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے, یعنی کنٹرولنگ گاڈ کا تصور آپ کو ملے گا. پھر آیت نمبر 26 سے 50 تک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل دیے ہیں, جس میں قصہ آدم اور ابلیس بھی ہے اور مارکہ خیر اور شر کی جزا و سزا کا قانون بیان کیا گیا کہ دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں اور برے کرتے ہیں. آخرت کا قانون تو ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو جنت, برے کام کرنے والے کو جہنم, لیکن کیا دنیا میں بھی اس کی کوئی پڑتی ہے بات؟ تو انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے. پھر آیت نمبر 51 سے 84 میں جزا اور سزا کے تاریخی دلائل ہیں. کیسے؟ 51 سے 56 قصہ ابراہیم ہے, 57 سے 77 قصہ لوط ہے, 78 اور 79 میں قصہ اصحاب الائکہ ہے, اور 80 سے 84 میں اصحاب الحجر یعنی قوم ثمود کا ذکر ہے, اور پھر آخر میں آیت نمبر 85 سے 99 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی اور ہدایات دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں. تو پوری سورت کا جو مرکزی مضمون کیا ہے, آفاق سے, انفس سے اور تاریخی دلائل سے قانون جزا و سزا ثابت ہو, یعنی ہر طرح کی نشانی سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا, اچھے کام کرنے والوں کو جنت ملے گی, برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے. اور اسی طرح سے پورے حالات پہ نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی انسٹرکشن دی جائیں گی کہ حالات اچھے ہوں کہ برے, سازگار ہوں کہ ناسازگار, آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہیے. آئیے اب اسی سوچ کے ساتھ سورت شروع کرتے ہیں. ابتدائی آیتیں ہی بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان پہ غور و فکر کر کے سمجھ کر اپنے لیے عمل لینے والا بنا دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
الف لام را حروف مقطعات ہیں. یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. آپ نوٹ کیجئے گا ایک بات, اگر پیچھے نہیں بھی کر سکے تو اب آگے سے کرنا شروع کر دیں. جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں قرآن کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عربوں کو بے بس کرتے ہیں, جن کو اپنے اوپر بڑا مان تھا کہ ہم بڑے زبان دان ہیں, ہمارا بہت انٹلیکٹ ہائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس رسول کی مدد کے بغیر تو تم قرآن کے ایک لفظ کو بھی نہیں سمجھ سکتے, کہاں تم پورے قرآن کو سمجھ جاؤ گے. پھر آگے ایک حسرت کا ذکر ہے جو 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو ان کو کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کب یہ وقت آئے گا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے میرا تو دل ہمیشہ بہت زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے اور مجھے اس اسلام کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، پھر کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد وہ لوگ جن کے دلوں میں رتی برابر بھی ایمان ہے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب یہ منظر کفار دیکھ رہے ہوں گے، آج ایک چلا گیا کل دوسرا چلا گیا، بالکل تصور میں لائیے ایک جیل ہے، جیل میں بہت سارے قیدی ٹھونسے گئے، پھر اس میں سے کوئی ایک قیدی کچھ دن کے بعد نکل گیا، کچھ اور نکل گئے، کچھ اور نکل گئے، تو ایک شخص جو بہت سالوں سے وہاں بیٹھا ہے جس کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ سارے کیوں جاتے ہیں۔ آخر وہ جیلر سے پوچھتا ہے بتاؤ بھائی یہ سب جا رہے ہیں میں کب جاؤں گا؟ وہ کہتے ہیں تم کبھی نہیں جاؤ گے۔ ہاں یہ سب کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہے تو مسلمان تھے لیکن بے عمل تھے، انہوں نے غلط کام کیے لیکن اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اس وقت پھر یہ کفار کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو چلو کسی ایک دن ہمیں بھی تو امید ہو جاتی کہ ہم جہنم سے بچتے۔ ذرا سوچئے، خود کو چٹکی کاٹیں، کس نبی کی امت ہوں، کیا نام ہے میرا، کیا واقعی میں وہ مسلمان بن کے دنیا میں جینے کا ارادہ کر رہی ہوں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیا گیا؟ تو آج اس اسلام کی قدر نہ کرنے والے کل قیامت کے دن اس بات پہ خوش ہوں گے کہ چلیں کب بھی نکلے بچ کے تو نکلے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتی؟ کفر سے اسلام پہ یا روایتی اسلام سے شعوری اسلام پہ؟ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کون سی چیز ہے جو کافروں کو مسلمان نہیں بنا رہی، اور کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو اچھا مسلمان نہیں بناتی؟ کھانا پینا موج مستی۔ یہ طول العمل کی بات ہے، اگر آپ یہ آیت ہائی لائٹ کر لینا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل۔ عمل کہتے ہیں جھوٹی آرزوؤں کو، فالس ہوپس، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، موج ہے، مستی ہے، انجوائمنٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے کرو، یہ دنیا کی چار دن کی انجوائمنٹ تم چھوڑ نہیں سکے، آج تمہیں اس کے اندر آ کر اپنے آپ کو پھر جہنم کے کھانے کھلوانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے میرے آپ کے ارد گرد بہت سے غیر مسلم رہتے ہیں، میں تو سوچتی ہوں کہ میں باہر اگر کبھی نکل بھی جاؤں کسی بھی جگہ، یہاں تو یہ کہ اسکول میں آئے، گھر گاڑی میں آئے، عموماً اتنا موقع بھی نہیں ملتا ٹرینوں پہ بیٹھنے کا، اور گروسری وغیرہ کہیں جانے کا موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی اگر ونس اے وائل جاؤں تو میں تو دکھ ہی دل لے کر آتی ہوں۔ لوگ باسکٹ میں چیزیں ڈالتے ہیں، میں درد ڈال کے نہاتی ہوں، یہ میرے دل کی پکار ہے۔ میں سوچتی ہوں یہ اتنے خوبصورت چہرے، یہ اتنے چمکتے چہرے، یہ اتنے اسمائلی لوگ، کیا یہ ہماری نا سمجھی کی وجہ سے اتنی خوبصورت دعوت سے محروم ہے؟ تو یہاں نیت کرتے ہیں، آئیے ہم سب کم از کم کسی ایک کو اللہ کے دین کا پیغام دوں گی، ہر ممکن کوشش پہ، چاہے آج کی افطاری بھیج کے کروں، چاہے آج کسی بھی طرح اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ اور بڑی بات نہیں کہ میری آپ کی کوششوں سے صرف ایک انسان اسلام پہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ 100 اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے ایک انسان کے لیے کہ اگر اس کی کوشش سے کوئی اسلام پہ آ جائے، کوئی اللہ کی طرف آ جائے۔ تو میں اور آپ اتنے مطمئن ہو کے کیوں بیٹھ جائیں؟ ٹھیک ہے، اٹس فائن، سب کچھ پتا ہے، سب کو پتا ہے، نہیں سب کو سب نہیں پتا۔ سچی بتاؤں تو آج تو مسلمانوں کو بھی سب نہیں پتا، ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کون سے مسلمان کرتے ہیں جس سے اسلام کو بدنام کرے، جن کو اسلام کی اصل سوچ ہی نہیں پتا، جن کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اسلام کو کس طرح سے ریپریزنٹ کریں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی فکر لگا دے، ہمیں اس بات کا غم لگا دے، کیا کہ ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے لوگوں کی اصلاح کے لیے لگا دیں، کھپا دیں۔ اس میں محنت کرنی پڑے تو کریے، یقین کریے، وقت لگانا پڑے تو لگائیں، مال لگانا پڑے لگائیں، لیکن لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ اور یہی آپ کی میری وہ چیز ہے جو ہمیں آج اللہ کی پکڑ سے بچائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا من چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ نیکوں کی بھی دعائیں نہیں سنے گا۔ اور آج حقیقت میں کچھ اسی قسم کے حالات نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ یعنی کوئی قوم ایسی زبردستی میں ہیپ ہیزرڈلی اور جلدی میں نہیں تباہ کی جاتی، وہ پوری مہلت یوز کر چکی ہوتی ہے جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں. اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ کوئی قوم اپنے وقت سے آگے یا پیچھے نہیں جا سکتی. کا کس لیے؟ کوئی قوم نہ وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. ذرا ہائی لائٹ کیجئے. اللہ کے نبی آئے, لوگوں کو دین کی دعوت دی, بڑی پیاری بات کی, چند لوگ بیٹھے تھے وہاں, آپ کو کہا ادھر آئیے ذرا بات تو سنیے, اور آنے کے بعد یہ جملہ بول دیں, تم دیوانے ہو, یو آر کریزی. لکھیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. کیا کریزی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ بتائیے, کیا وہ لوگ جن کے اندر سوچ نہیں ہوتی اچھی, کیا وہ اپنے آپ کو ایسی دیوانہ والی باتیں کریں گے؟ کیا دیوانے اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں؟ کیا مجھے آپ کو بھی کبھی کسی نے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے کریزی, دیوانہ, مجنو, پاگل کہا؟ اگر کہا ہے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے ساتھ وہ سنت پوری ہو گئی جو نبیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی. پھر کہتے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتا؟ ہم جواب دے دیجئے. یعنی آپ دیکھیے مطالبے کیا تھے, نبی سے فرشتے لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ان سے کہو ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے, وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں, اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. ہائی لائٹ کیجئے, یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یاد رکھیے کہ یہ آیت ہے اس چیز کی دلیل جو آپ کو بائبل کے اگینسٹ اسلام کی دعوت کو ماننے پہ مجبور کرتی ہے. سمجھ لیجئے گا, تورات بھی اللہ کی نازل کردہ تھی, انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تھی, قرآن بھی اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. فرق کیا ہے ان تینوں میں؟ فرق یہ ہے وہ بھی کتابیں اپنے وقت کے حساب سے مکمل تھی, پوری تھی. اللہ نے کبھی ادھوری شریعت دے کر پورے عمل کا مطالبہ نہیں کیا, لیکن ایک وعدہ اللہ نے نہیں کیا تھا تورات اور انجیل کے بارے میں کہ لوگ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس میں چینجز کی جا سکتی تھی, آپ کہہ لیجئے وہ ورڈ کاپی تھی, اس میں کوئی لکھو, کچھ مٹا دو, جو مرضی کرو. لیکن قرآن کو اللہ نے, آج کی زبان میں تو پی ڈی ایف بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی بات سمجھنے کے لیے میں جملہ بولتی ہوں کہ قرآن کی کاپی پی ڈی ایف میں سیو کر دی کہ اس کو اب ہر بندہ چینج نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور نوٹ کیجئے گا, ذکر کا لفظ ہے, قرآن کا نام ذکر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حدیث بھی آتی ہے. کچھ لوگوں کو حسد ہوا تھا اس بات پہ کہ قرآن کے اندر کوئی بات فرق نہیں ہے. 1400 سال پہلے کا لکھا ہوا قرآن دیکھ لیجئے اور آج کا دیکھ لیجئے, بالکل ایک طرح سے. پھر انہوں نے کہا ذرا ہم بائبل کو بھی جمع کریں. انہوں نے کافی وقت لگا کر بائبل جمع کی تو اس میں 200,000 اختلافی روایتیں جمع ہوئیں, کانٹراڈکشن. ورژن 2014 میں کچھ اور تھا, 15 میں کچھ اور تھا, 15 میں کچھ اور تھا, اسی طرح 19 سینچری کی کچھ اور تھی, 18 کوئی اور تھی. انہوں نے جب قرآن پوری دنیا سے جمع کیے تو اس کے اندر سے ایک بھی اختلافی روایت نہیں آئی. کچھ کہیں کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے, بسم اللہ پہ با کا نقطہ نہیں ہے, زبر نہیں لگی, کچھ نہیں لگی, لیکن انہوں نے کہا جب سے قرآن بنا ہے جو نسخے ہم جمع کر سکیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. اور آپ کہتے ہیں وہ بلڈنگ جس میں یہ پورا ریسرچ ورک ہو رہا تھا بام بے گرا کر گرا دی گئی, اس کے سارے فگر اینڈ فیکٹس جلا دیے گئے. آج پتہ نہیں پوری دنیا ان فگرس کو دیکھ کے مسلمان ہو چکی ہوتی, لیکن اللہ پھر کچھ لوگ لے آئے گا وہ یہ کام کریں گے. تو آپ اور میں ذرا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آج میں اور آپ موسٹ آتھینٹک بک پڑھ رہے ہیں. یہی حال ہوتا, یہی میں ہوتی, یہی آپ ہوتے, ہم بھی تو کچھ اور پڑھ رہے ہوتے, ہم بھی تو کوئی فکشن کی تعلیم لے دے رہے ہوتے, ہم بھی تو کوئی سائنس کا قانون سکھا رہے ہوتے, کوئی لا سکھاتے, پھر اگلے سال کہتے چینج ہو گئے. کتنا کانفیڈینس بڑھتا ہے. اور ہر سال دورہ قرآن کراتے ہوئے میں سوچتی ہوں الحمدللہ وہی آتے ہیں. آپ مجھے ابھی کہہ دیں 18th پارہ پڑھا دو, 25th پڑھا دو, میں آپ کو پڑھانے کو تیار ہوں. مجھے اس کے لیے پینک ہونے کی ضرورت نہیں, مجھے اس کے لیے کوئی فکر نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اٹل حقیقتیں ہیں جو دل دماغ کے اندر رچ بس چکی ہیں. قرآن حقیقت میں ایک آئینہ نظر آتا ہے. تو کیا آپ اور میں اتنی موسٹ آتھینٹک کتاب کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں لگائیں گے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سنجیدگی سے اب سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد واقعی میں نے اب گھونٹ گھونٹ پانی پینا ہے, ابھی تو گھٹا گھٹ پیتے ہیں نا. سچ بتائیے, ہاتھ کھڑے کریں اور یہ آپ کے ہاتھ بھی اللہ کے یہاں لکھے جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کا حصہ پڑے گا, ان پٹ ہے آپ کا کہ آپ نے اس قرآن کو اب لینا ہے. ابھی تو ہم جلدی میں پی رہے ہیں, آپ امیجن تو کیجئے جب ہم اس کا ایک ایک گھونٹ بھریں گے, اس کی روح میں پہنچیں گے تو ہماری زندگیوں کو کیا یاد رہے گا؟ نہ بیماریاں یاد رہیں گی, نہ دکھ یاد رہیں گے. شرط ایک ہے کہ اس رمضان میں یہ نیت کیجئے کہ اللہ میں جس درجے کا بھی قرآن سیکھنا شروع کروں مجھے پوری کمٹمنٹ دینا. اے اللہ مجھ سے آسان درجے کا ایک کورس کرا لے. ابھی تک تو بیسیوں کیے میں نے آپ نے, چلیے ایک ایسا کورس کرتے ہیں کہ جو آسان ہو, اس کا نام ہی احسن رکھ لیں تاکہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ میں اللہ کو کل یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ واٹ ایور وی کین ڈو وی ٹرائیڈ آور بیسٹ, ہم نے پوری کوشش کی, حق تو ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. تو یہ کتاب ڈیزرو کرتی ہے. آپ کو تو آج بائبل کا پیغام پھیلانے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. میرے ہسبینڈ اکثر وہ کوئی نہ کوئی بکلٹ لے آتے ہیں تو میں کہتی ہوں یہ آپ کو کہاں سے ملا, کہتے ہیں وہاں فلاں کرسچن کھڑا تھا, وہاں فلاں تھے, اور آج کل ایک دو ان کے سیکس اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں کہ رہ جاتے لوگوں کو میسیجز دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو یعنی کچھ اور ہی فرقہ دیتے ہیں, ہیں کرسچنز لیکن اس کا بھی کہہ لیجئے کہ بہت کٹر قسم کا عقیدہ ہے. تو کیا میں اور آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ لوگ ایک فلم بنانے کے لیے کئی کئی سال کی محنت کرتے ہیں, جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں. اتنی پیاری زندہ کتاب جس نے آج پڑھ لی تو آپ کے مرتے دم تک ایک لفظ چینج نہیں ہونا. کیا آپ کے بس اپنے پچھلے چار سال پرانی کتابیں ہیں؟ آپ کے بچوں کی پچھلے سے پچھلے سال کی بکس کدھر ہیں؟ ختم. میرے پاس اپنی میٹرک کی کتابیں نہیں ہیں, ایف ایس سی میں کیا پڑھا میرے پاس نہیں ہے, ماسٹرز میں کیا پڑھا میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ قرآن آج سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری دن تک یہ کتاب آپ کے ساتھ چلے گی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. کیا آپ اس کے لیے وقت نہیں لگا سکتے؟ کیا آپ اور میں اس کی خدمت نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے تو جانے لگ جائیں, وقت لگ جائے, مال لگ جائے, انا لگ جائے, بچے لگ جائیں, تو بھی واللہ ہی یہ سودا نفع کا ہے. لیکن اللہ ہر ایک کو نہیں لگاتا. بڑا سخت کوالٹی کنٹرول ہے اللہ کا. اللہ اپنی اس کتاب کے لیے ہر ایک کو نہیں لاتا. اتنے مشکل ٹیسٹوں سے گزارتا ہے کہ ذرا چیک کر لو فرشتوں, اندر کوٹ کپڑ تو نہیں, پتہ چلا یہ اوپر جا کے گرے گا تو زیادہ گرے گا, اس کو نیچے سے اتار دو. تو اپنے لیے دعا کریں, ہر روز دو نفل پڑھیں آج سے لے کر آخری رمضان تک کہ اللہ مجھے اس کتاب کو سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے اور اس کی ویسی خدمت کرنے والا بنا دے جیسا کہ اس کا حق ہے. پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگیاں کیسی خوبصورت اور حسین ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیجے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. نوٹ کرتے جائیے, آپ بھی موکری تو ہوگی, فن تو ہوگا, مذاق تو اڑایا جائے گا, پھر جو اڑا سکتا ہے وہی آئے اس راستے میں. آپ کو بھی مجھے بھی چیک لسٹ مل رہی ہے. سوچ لو, مذاق اڑوانے کے لیے تیار ہو, فنڈو کہلانے کے لیے تیار ہو, بہت ہی تم حد سے بڑھ گئی کہنے کے لیے تیار ہو, تو ہوگا مذاق تو ٹھیک ہے, تجوید پڑھیں گے, غلط پڑھیں گے, لوگ مذاق اڑائیں گے, تیار ہیں. ترجمہ یاد نہیں ہوگا, لوگ مذاق اڑائیں گے, حالانکہ کوئی نہیں اڑاتا واللہ ہی, لیکن اگر کوئی اڑائے میں پھر بھی تیار ہوں. میں نے چلنا ہے, میں آج اس دنیا میں اپنا مذاق اڑوا لوں گی لیکن قیامت کے دن میں نے وہ مذاق نہیں اڑوانا جو جنتیوں اور جہنمیوں کو ایک دوسرے کو دکھا کر اڑوایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. فرمایا مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزار دیتے ہیں, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے, یہ آپ کے میرے لیے کرائیٹیرین ہے. آیت ہائی لائٹ کریں گے تو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. عربی کے لفظوں کو دیکھیے گا, نسلک فی قلوب المجرمین. حقیقت کہہ کہ یہ قرآن مومن کے دل پر ٹھنڈک کی طرح پڑتا ہے, شبنم رمجم بارش کی طرح پڑتا ہے, پھوہار کی طرح پڑتا ہے. قرآن واقعی مومنوں کے دلوں کی بہار ہے, ربیع قلبی ہے, نورا صدری ہے, لیکن کفار کے دلوں میں, نہ شکرے لوگوں کے, نہ ماننے والوں کے دلوں میں جلن پیدا کرتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے یہ قرآن ہر ایک نہیں سن سکتا. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ شوق سے آتے ہیں, محبت سے آتے ہیں, آپ کا گھر میں دل نہیں لگتا, یہ آپ کا ایمان آپ کو لے کر آتا ہے. نہ شکرے لوگ, یہاں دیکھیے کافر کے کئی درجے ہو سکتے ہیں, میں اور آپ کسی کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن جو نہ شکرا ہے نا اس کا قرآن میں دل نہیں لگتا. وہ اس کے دوران بھی کہے گا میں کچھ اور ہی کر لوں, اس کو سارے دن کے کام اس وقت سوجھیں گے, اس کو لہسن بھی اس کے ساتھ ہی چھیلنا ہے, اس کو سبزی بھی اس کے ساتھ ہی بنانی ہے, اس کو چیزیں بھی اس کے ساتھ ہی ٹھیک کرنی ہے. قرآن کی محفل میں اور اس کے رس کو اپنے دل پر لینا ان انٹرپٹڈ, بغیر کسی توجہ کے, بند کریں کاغذوں کو, بند کریں کمپیوٹرز کو, بند کریں ارد گرد کی چیزوں کو, چولہے چونکوں کو بند کر کے اس قرآن کو سنیے تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کے دل پر یہ بارش کی طرح پڑ رہا ہے. اس وقت بھی اگر آپ میں سے کوئی صرف اس لابی میں ٹہلنا شروع کر دے نا کہ بیٹھنے سے پاؤں سوج جائیں گے, بیٹھنے سے خون خشک ہو جائے گا, میں واک کرتے ہوئے سنوں, اس کو ویسے نہیں سمجھ آئے گا جیسے آپ کو سمجھ آئے گا. اور آپ میں بھی جو یہ بالکل سیدھی رینج میں بیٹھتے ہیں نا آئی کانٹیکٹ میں, ان کو زیادہ سمجھ آئے گا. یہ آپ مان کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہوگا. اور جو نشکرے ہوتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. قدیم سے, پرانے زمانے سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا. دیکھیں یہی تو قرآن تھا جو ابو جہل سنتا تھا, یہی قرآن تو تھا جو ابو لہب کے بھی گھر میں کچھ تو آیتوں کی آواز جاتی ہوگی نا, اس کو کیوں نہ ملا, دل کی بات ہے. اصل یہ کہ آپ اس کو کتنا دیتے ہیں، ابھی بھی جو پارے رہ گئے ہیں نا، اگر اس کے لیے آپ خود سے نیت کر لیں، اس کے دوران کوئی کام نہیں کروں گی اور دیر نہیں ہوگی، جہاں بھی کھڑی ہوں اس وقت میرا دل دماغ اس قرآن کے ساتھ ہے، تو آپ فیل کریں گے کہ یہ اگلے انشاءاللہ 16 پارے آپ کو بہت کچھ دے کر جائیں گے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. ورنہ تو حال کیا ہے، جن کو فائدہ نہیں ہونا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگ جاتے، تب بھی وہ یہی کہتے ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. اللہ کے نبی سے مطالبات کرتے تھے، معجزے مانگتے تھے، اللہ کہہ رہے ہو بھی گیا نا سب کچھ، کہیں گے یہ آپ نے جادو کے زور سے کیا، حق کو پھر نہیں مانیں گے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا. یہ کیا ہے؟ ستارے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ٹھوک دیا. آپ دیکھیے کہ جیسے ایک چادر سی بچھا کر پھر بعض وقت سائڈس پہ آپ پنس لگا دیتے ہیں نا کہ رنکلس نہ پڑیں، کوئی بیٹھے تو چادر خراب نہ ہو. اللہ نے یہ آسمان کی چادر پھیلائی ہوئی ہے. آج سائنس بتاتی ہے یہ گیسز ہیں، اور اس کو بالکل سٹریٹ کرنے کے لیے ستاروں کی میخیں ڈال دیں تاکہ یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بٹن لگ گئے، اب یہ چیزیں خراب نہ ہوں، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. دو مقاصد ہیں ستاروں کے، خوبصورتی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شیطانوں سے بچایا جا رہا ہے. کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پا سکتا، اتنا قیمتی کلام ہے یہ. پہلے سے آپ کو پتہ کہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی سنت، کہ آسمانوں پہ لوگ جاتے تھے، آتے تھے، شیاطین تک بھی پہنچ جاتے تھے، حتیٰ کہ یہ جو کاہن اور نجومی اور جو پامسٹری بتاتے ہیں نا، وہ بھی اپنے چیلوں چانٹوں کو اوپر بھیج دیتے تھے. جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، کون سی وحی کا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابھی پڑھ کے آئے آج. جب قرآن کا نزول شروع ہوا نا، تو اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ اب آپ یہاں کھڑے ہو جائیے. اب کوئی شیطان آتا بھی ہے تو کیا ہوتا ہے، سنیے گا. اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. مگر جو کوئی کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. یہ ہے انتظام، ڈبل سیکیورٹی کے انتظام. آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ کبھی ایئرپورٹ سے کسی بڑی شخصیت نے گزرنا ہو، تو آپ اس دن ان یوزول قسم کا پروٹوکول دیکھیں گے، اور وہاں پولیس کی گاڑیاں آ رہی ہیں، ایمبولنسز آ رہی ہیں، ہٹو بچو کے نعرے لگ رہے ہیں، راستے خالی کر دو، شارع فیصل خالی ہو رہی ہے، کوئی گزر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ شاید کوئی کسی کو گولی نہ مار دے، خوف ہوتا ہے، یا کوئی کچھ اور نہ کر دے. قیمتی شخص، بڑی بھاری، وہ کہنا چاہیے کہ اہم شخصیات ہوتی ہیں نا، تو ان کی حفاظت کی جاتی ہے. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جب فوجی راز ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکیومنٹیشن ہے، یا اسلحہ کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو، تو اس کا بہت زبردست قسم کا نظام ہوتا ہے. عام وقت میں صبح میں نہیں لے کے جاتے، راتوں کو لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، چپکے چپکے ساؤنڈ پروف گاڑیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. تو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے. اب یہ قرآن اتر ہے جو دلوں کی دوا ہے، جس نے لوگوں کو ہدایت دینی تھی، جس نے لوگوں کو اپنے مالک سے جوڑنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ دیا اب کوئی شیطان اوپر جائے گا نا، اوپر سے اس کو شعلہ پڑتا ہے. کبھی آپ نے بچپن میں یہ بات سنی ہوگی، فلاں جگہ ستارہ ٹوٹا، کہیں راتوں کو جب بستر کھلی جگہوں پہ لوگ سوتے تھے تو ایسے شعلے گرتے تھے. یہ جو ستارے ٹوٹتے تھے نا، وہ یہ ہوتا ہے. شیطان اوپر جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی بڑی کیوریسٹی ہے کہ اس میں ہے کیا. آج اگر مجھے آپ کو صرف تجسس ادھر لے کے آ رہا ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تجسس تو شیطانوں کو بھی بڑا ہے، نان مسلمز کو بھی بڑا ہے کہ اس قرآن میں ہے کیا. اس کو جو ہدایت کے لیے لے گا نا، اس کو فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے سیکیور نالج دیا، اتنا پیارا نالج دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نو کی نبت ٹھیک ٹھیک نبی تلی مقدار میں گزار دی. آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات دیکھیے، جو چیز جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے اس کائنات میں، کوئی چیز نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی، اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں آکسیجن کتنی ہے؟ اگر آپ کو تھوڑا سا سائنس سے کوئی انٹرسٹ ہے، تو آپ جا کے کوئی ڈاکیومنٹری ہی دیکھ لیجئے کہ پوری خلا میں جو ڈفرینٹ تھنگز ہیں وہ کیسی ہیں. آکسیجن کا ایک خاص ریشو ہے، اگر اس سے تھوڑی سی زیادہ کر دی جائے نا، تو کائنات کی ہر چیز جل جائے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کیلیفورنیا میں جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، سنی ہے آپ نے کبھی بات؟ ہر دو چار سال میں کیلیفورنیا میں آگ لگتی ہے. پتہ کیوں لگتی ہے؟ کہ وہاں درخت بہت زیادہ ہیں، تو جب درخت بہت ہیں نا، تو وہ آکسیجن زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. اب لوگ اتنے ہیں نہیں کہ جو آکسیجن لے، ہیل ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن چھوڑتے ہیں، درخت اپوزٹ کرتے ہیں، وہ آکسیجن دیتے ہیں، کاربن لیتے ہیں. اب چونکہ لوگ جو وہاں زیادہ نہیں ہوئے، اب کیا کرتے ہیں، تو وہ آکسیجن وہاں بڑھتی جاتی ہے، اس کا ریشو بڑھتا ہے، خود بخود آگ لگ جاتی ہے. کس نے کیا یہ نظام سیٹ؟ H2O، لکھ کر دیکھیے H2O، دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن ڈالیں, ان کو جمع کر دیں کسی بھی جار میں, پانی بن جائے گا. اور ہائیڈروجن کو الگ کیجیے, آکسیجن کو الگ کیجیے, دونوں جلاتی ہیں, آکسیجن جلتی ہے, ہائیڈروجن جلاتی ہے. سبحان اللہ, ہائیڈروجن اور آکسیجن نے اپنا من مار دیا, دو غصے سے جلنے بھلنے والی گیسیں اللہ کے حکم پہ پانی ہو جاتی ہیں. ہم کیوں نہیں غصہ اپنا دور کرتے؟ ہم لوگوں کے لیے دلوں میں نفرت اور غصے کیوں لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ سکھا رہا کہ اتنی بیلنس ورڈ جو ہے یہ اللہ نے بنائی. پھر آپ دیکھیے پہلے لوگ دنیا میں کیسے آگ جلاتے تھے, کوئلے سے. پھر کوئلے کے ساتھ ساتھ وقت گزرا تو سوئی گیس آ گئی, پھر آپ دیکھیے پیٹرول آ گیا, آج نیوکلیئر گیس آ گئی. اتنی یعنی لوگ آج سے 50-60 سال پہلے کہتے تھے کہ سارے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں, آبادی کم کرو. یہ جو مالتھیس کی تھیوری ہے یورپ سے چلی تھی, اس نے فگر لگائے تھے اس وقت, آج سے شاید کوئی 50-60 سال پہلے کی کہانی ہے. اس نے کہا تھا کہ 50 سال بعد دنیا میں نہ کھانا ملے گا نہ پینا ملے گا, آبادی اتنی ہو رہی ہے. یہ جو دو بچے خوشحال گھرانہ کا نعرہ ہے یہ وہاں سے چلا تھا. آج بتائیے آپ کے گروسری اسٹور میں آج بریڈ کی زیادہ قسمیں ہیں یا کل تھی؟ آج دودھ زیادہ قسم کا ہے, جوس آج ہے کتنے وقت کے ساتھ بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے تو ہم ان کو کھلائیں پلائیں گے نہیں. تو یہ سارا ایکو سسٹم, بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا رہی ہے, چھوٹی چھوٹی کو کھا رہی ہے. آپ کو کہتے کہ شارک ایک مچھلی ہے جو بڑی بڑی مچھلیوں کو اور انسانوں تک کو کھاتی ہے. اب اس شارک کے جو دانت ہیں نا, اس کے دو دانتوں کے بیچ میں گیپس ہوتے ہیں, ان گیپس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ وہ کیا کھاتی ہیں؟ شارک جب کھا جاتی ہے نا تو اس کے جو لیفٹ اوورز ہوتے ہیں نا, تو یہ بیچ میں بیٹھ کے وہ کھاتی رہتی ہیں, اس سے ان کو کھانا ملتا ہے اور اس شارک کے دانت صاف رہتے ہیں. ہے کوئی میرے آپ میں سے ایسا سائنسدان بڑا جو یہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کہتے دیکھو ہم نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے. تو کیا ہمارے دین میں اور ہمارے اسلام میں اور ہمارے اس دین کے کاموں میں کوئی میئرمنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں نہیں پتہ ہونا چاہیے کتنوں نے آنا ہے, کب کس نے رجسٹریشن کرانا ہے؟ آخری دن بچوں کو اٹھا کر ہم لاتے ہیں. 10 دفعہ بھی لوگ کہیں گے نا کہ بچوں کا دارو داخلہ شروع ہو گیا, کر لیجئے, ہم پراپر انتظام کریں, ٹیچرز کا انتظام بیٹھنے کا. لیکن دکھ کے ساتھ کہوں گی, یہ ہمارا انڈو پاک کلچر ایسا ہے, آخری دن لے کر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں رجسٹریشن تو 50 لوگوں کے آئے ہیں, کوئی نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں آخری دن 200 بچہ آ جائے گا. اب کیا کریں آپ؟ اس سے سیکھیے. وہی قومیں دنیا میں پنپتی ہیں جنہوں نے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کا حساب رکھا ہوا ہے. آپ کی بسیں کیسے چلتی ہیں ادھر آپ نہیں دیکھتے؟ آپ یہاں سے شہر جانا چاہیں, ابھی آپ کو آپ کا کمپیوٹر بتائے گا یہاں سے بس لے, بس سے نکلے تو آپ ٹرین لے لیجئے, ٹرین سے چل کے اتنا چلیں تو یہ کریں. یہ کیا ہے؟ ایندھن خزائن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کو حساب سے چلایا. تو دعا کیجئے میرے اور اپنے لیے تو بہت ہی کریں, کیونکہ ہم دین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندازے بھی درست کر دے, ہماری سوچ بدلے. کم از کم ہم جو بیٹھے ادھر ہال میں وہ تو سن کے مانیں, باقیوں کو دم چھوڑ دیں. ہر چیز میں آپ دیکھیں, آپ جہاز میں 5 منٹ لیٹ پہنچیں تو آپ کے لیے جہاز وہ نہیں روکتے. ہمارے ملکوں میں روک لیتے ہیں, بار بار اناؤنس کریں گے لاسٹ اینڈ آخری فائنل کال ہے, فلاں صاحب آ جائیں بورڈنگ. اب بورڈنگ پاس لے لیا تو لوگ ہنستے کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کے تھوڑی جائیں گے. امریکہ میں چھوڑ جاتے ہیں, بورڈنگ پاس آپ کے ہاتھ میں پڑا, کہتے ہیں آپ نہیں تھے, جائیے آپ, آئیے اگلے جہاز میں آپ کو لے جائیں گے, ابھی نہیں آپ جا سکتے. تھوڑا سا امت مسلمہ کو آج اس چیز پہ غور کی ضرورت ہے, پڑھے لکھے ہونے کی, آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر غیروں کی مدد کر رہا ہے تو کیا ہماری نہیں کرے گا؟ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 20, وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی, ان بہت سی مخلوقات کے لیے جن کے رازق تم نہیں ہو, کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں, اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس کو؟ ایسی بے تکا اندازوں سے نہیں, الا بقدر معلوم. پوری صورت آپ کو عدل سکھا رہی ہے, اور اس پورے پارے میں 2 صورتیں ہم پڑھیں گے, یہ والی حج ہجر اور نحل. دونوں کا مین تھیم آپ کو یہی ملے گا, عدل اور ٹیم ورک. کائنات کیسے خوبصورت طریقے سے سرو کر رہی ہے انسانیت کو, کہ تم بھی لوگوں کو اگر نفع دینا چاہتے ہو تو یہ خوبیاں اپنے اندر لاؤ, پھر تمہیں فائدہ ہوگا. تم اپنے آپ کو آرگنائز کرو, اس میں آپ کو مکھی کی مثال ملے گی, بھینس کی مثال ملے گی. آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سبق سکھایا جا رہا ہے, کہ جب صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے کام کیا جاتا ہے تو تھوڑی سی مین پاور بھی بہت کافی ہو جاتی ہے. اور اگر ٹھیک کام نہ ہو, کیوس ہو, کسی کو اپنی ڈیوٹی کا نہیں پتہ, کسی کو اپنی ذمہ داری کا نہیں پتہ, کسی کو کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کتنے آئے, کب آئے, کہاں بیٹھنا ہے, کرسیاں کتنی, میز کتنے, چمچے کتنی, تو یاد رکھیے کہ پھر مجمع بھی بیکار ہوتے ہیں. امت میں آج ایک کیوس پڑا ہوا ہے. آج ہمیں اس چیز کی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ واقعی اگر ہم سب اس چیز کو لے کر چل سکے تو. اسی لیے اب آگے فرمایا وَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا. ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ اس صورت میں اور اگلی صورت میں بھی آپ کو بالکل یہی فیلنگ آئے گی جیسے ہم ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہیں. آج آپ کو پتا ہے کہ لوگ ملینز لگا کر ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں. یہ صورتیں آپ کو مجھے اندر کی آنکھ کھول کر اس کائنات پہ غور کرنا سکھاتی ہیں. اور یقین کریں جب یہاں سے پڑھا کے گھر جاتی ہوں نا تو میرا دل نہیں کرتا ایک لفظ بولنے کو، باہر وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کو بتا کے جاتی ہوں. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا. ہری گھاس، اوپر بادل، درختوں پہ پتے، کیا خوبصورتی ہوتی ہے جب ہم نکل کے ادھر سے جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں واقعی اللہ جتنا تیرا قرآن پیارا ہے نا اتنی تیری کائنات بھی پیاری ہے. قرآن پڑھ کے بھی تیرا پیار ملتا ہے، تیری کائنات پہ غور کر کے بھی تجھ سے محبت محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں غور و فکر والا بنا دے. برابر ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تم کو سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانے دار تم تو نہیں ہو، ہے ہم میں سے کوئی بارش کا مالک اس کے نام پہ بل جائے؟ نہیں، اللہ کی شان ہے. زندگی موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. ہم کہتے اتنی بکھری ہوئی دنیا کو اللہ سمیٹے گا کیسے؟ کہا میرے بس میں ہے، میں نے تمہیں پیدا بھی تو کیا تھا نا. اب بڑے خوبصورت طریقے سے ہماری تخلیق کا تذکرہ ہے.